السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 111. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جو اس سورت کا آخری سارا کنورزیشن ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نصارہ کی بھی تمام جو ان کے باطل عقائد اور نظریات تھے اس کی تردید فرما رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کلیئر واضح یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، نہ کہ نعوذ باللہ جو تین میں کا ایک خدا جو مانتے ہیں عیسائی، وہ بالکل غلط نظریہ تھا ان کا. تو اسی کے بارے میں یہاں پر خبریں دی جا رہی ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو کانسیپٹ دیا گیا، کہ تم اپنے آپ کی اصلاح میں اتنے بھی مشغول نہ ہو جاؤ، یا اپنے آپ کو سدھارنے میں، یا اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ تم دوسروں کی اصلاح کی فکر ہی چھوڑ دو. کیونکہ اپنے آپ کو نیک بنا لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صحیح نہیں بناتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ دیا گیا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کو بارہا قرآن میں اس کا ذکر ملے گا. سورہ توبہ میں ملتا ہے، سورہ آل عمران میں ملتا ہے، ہر جگہ ہی ملتا ہے کہ جہاں برائی کو دیکھیں اس کو ختم کریں. اب یہاں سے جو آج ہم مضمون شروع کر رہے ہیں، حواریوں کا ذکر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، مددگار. مختلف رائے پائی جاتی ہے حواریوں کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ چند لوگ تھے بس، اور ایکچوئل ان کا جو کام تھا وہ تھا کپڑے دھوتے تھے یا کپڑوں کو صاف رکھتے تھے، وائٹ کپڑے پہنتے تھے، اس لیے ان کا نام حواری بنا. بعض کہتے ہیں کہ اپنے لفظی معنوں کے اعتبار سے یہ نام ان کا رکھا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں رسول کے مددگار تھے. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں آیت بائی آیت ہم چلتے ہیں. آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا وتكون عليها من الشاهدين. ترجمہ دیکھ لیجیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تب وہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے، ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں. جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، عیسیٰ، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوانی نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں. پہلی بات تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حواری کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ ہم کو سورہ آل عمران میں بھی ملتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورہ آل عمران میں، کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا. تو حواریوں نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے؟ یہاں پر اصل میں اس بات کا ذکر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام یہود کی سازشوں کا شکار ہو رہے تھے. ایسے وقت میں حواریوں نے یہ سوال کیا تھا، اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں ان میں ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے، چند ہی تھے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کا ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے. ایک تو آپ پر ایمان لائے تھے، اور یہ چند ہی لوگ تھے شروع میں، بعد میں ان کی تعداد بڑھتی گئی. یہ وہ لوگ تھے جن کو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا، حواری. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم فلاں فلاں ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو الفاظ ہم کو ملتے ہیں عیسائیوں کے یا مسیحیوں کے یا گلیلیوں کے، ایکچولی جس شہر میں عیسیٰ علیہ السلام جا کر رہ رہے تھے وہ ناصری یا بستی تھی، تو اس لیے یہ لوگ ناصری بھی کہلائے. اور جو ضلع تھا وہ ضلع گلیلی یہ گلیلی کا ضلع تھا جو نام ہم کو ملتا ہے، اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو گلیلی اور اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو گلیلی، اور ایکچولی یہ نام ان کو ناصری یا گلیلی یا یہ جو بھی نام ہے مسیحی، یہ یہود نے ان کو نام دیا تھا، بلکہ یہود ان کو بدعتی فرقہ کہتے تھے اور دشمنوں ہی کا نام رکھا ہوا تھا ان کا، لیکن بعد میں عیسائیوں نے خود اس نام کو گوارا کر لیا، بلکہ اپنے نسب پر وہ فخر کرنے لگے کہ ہم عیسائی یا مسیحی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام قرآن میں یا پہلے تورات اور انجیل میں مسلمان ہی بتایا ہے، انصار یا نصارہ ہی بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نام ان کا نہیں بتایا گیا. اب یہ نصارہ انہوں نے خود اپنا نام رکھا اس ناصری یا بستی کی بنا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انصار یا مسلمان بتایا ہے. انصار کے معنی ہم جانتے ہیں کہ مددگار. آپ لوگ جانتے ہوں کہ مدینہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ان کو بھی کیا نام دیا گیا؟ مدینہ کے لوگوں کو انصار کا نام دیا گیا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ انصار کی فضیلت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں تین قسم کے لوگ تھے مدینہ میں، ایک انصار، دوسرے مہاجرین اور تیسرے منافقین. یہاں ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ لیا ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں گے، ان کی عزت اور ان کی توقیر کریں گے، جبکہ آج رسول موجود نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اب وہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے، جو مشن ہے وہ باقی ہے. تو آج بھی ان کی مدد، ان کو سپورٹ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے ان کے مشن کو آگے بڑھا کر. تو آج آپ بتائیں کہ ہم کیا بننا چاہیں گے؟ انصار بننا چاہیں گے، مہاجرین بننا چاہیں گے، یا اللہ نہ کرے منافق؟ تو بہرحال یہاں پر نصارہ کا ذکر ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لقب دیا تھا حواری رسول کا؟ کس صحابی کو آپ نے حواری رسول؟ زبیر ابن عوام. ویری گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی ہم سب انصار بننا چاہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی اللہ تعالی ہمت طاقت دے جس سے ہمارا شمار انصار میں ہو سکے، کہ ہم مددگار ہوں سب کے لیے، دین کے راستے میں چلنے میں مددگار، دین کے راستے میں جو بھی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے مددگار، چاہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، جو کچھ ٹیلنٹ اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، ہر چیز سے ہم مدد کرنے والے بنے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے، جو چنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشکل وقت میں مدد کی تھی. تو یہ جو بات چیت ہمیں بتائی جا رہی ہے یہاں پر، یہ مکالمہ حالانکہ قیامت کے دن سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن یہاں پر بات برائے بات اس کو بھی پیش کر دیا گیا ہے جو کہ دنیا ہی میں پیش آیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے ناصریہ بستی میں، اور وہ اپنے حواریوں سے بات چیت کر رہے تھے. لیکن اس کو یہاں پر یعنی ایک جو مکالمہ اوپر ہو رہا ہوگا قیامت کے دن کا، اس کے بیچ میں یہ مکالمہ لایا گیا ہے. اب حواریوں نے جو مطالبہ کیا تھا خوان کا، چونکہ وہ تو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ کا رب اتار سکتا ہے؟ بعض اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں، یہ لیتے ہیں کہ حواریوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ خون اتار سکے جو تمام نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، جس پر کھانا لگا ہو، کھانا چنا ہوا ہو. یہ مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت میں کوئی شک تھا، بلکہ یہ درخواست تھی جو ایک طرح سے ادب کے پیرائے میں کی گئی تھی، ریکویسٹ تھی. لیکن جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ معجزات کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ ایمان اور اطاعت کے خلاف ہوتی ہے یہ بات. یعنی جب آپ ایمان لا چکے تو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، ہر حال میں ایمان لانا ہے. آپ اس طرح سے مطالبات نہیں کر سکتے. مطالبات کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، یا کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور یہ شک و شبہ میں ڈالنے والی بات ہے. اصل میں معجزات کا مطالبہ کرنا انسان کے ایمان کو شک و شبہ میں ڈال دیتی ہے، یہ انسان وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اتق اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. کیونکہ مومن کا جو سرمایہ حیات ہے، یہ مومن کی جو اصل پونجی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان سے بھرا ہوا دل اور تقوی کا حصول. یعنی ہر وقت مومن اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اطاعت پر معمور ہوتا ہے کہ بس سنا ہم نے اطاعت کی. سمعنا وطعنا. آپ صحابہ کو دیکھ لیں کہ صحابہ نے کوئی مطالبہ کیا تھا؟ نہیں بلکہ وہ الٹا سوال کرتے تھے کہ اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کچھ ہم خرچ کریں، ہے نا؟ صحابہ تو یہ سوال کرتے تھے. تو مومن تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اپنے آپ کو اطاعت پر کمر بستہ رکھتا ہے. وہ جانے بوجھے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو حواریوں نے جو عرض کیا کہ ان کا مطالبہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کوئی شک و شبہ رکھتے ہیں، بلکہ نیک مقصد کے لیے تھا، اور اس کے لیے انہوں نے تین ریزنز پیش کیے حواریوں نے. دوسری ایک اور بہت ہی اہم اور باریک بات جو یہاں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ حواری اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نازل کر سکتا ہے قرآن، عیسیٰ علیہ السلام ہی نازل کر سکتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی مانتے تھے اور اللہ کا بندہ مانتے تھے. اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے یا اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے. وہ کیوں کہتے کہ آپ کا رب؟ انہوں نے کیا کہتے کہ کیا آپ کا رب قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ اتار سکے ہم پر خوان؟ تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شروعات میں تمام جتنے بھی نصارہ تھے یہ سب ایکچوئل سچے مسلمان تھے، ان میں کوئی شرک کا کوئی شک و شبہ شائبہ بھی نہیں تھا. یہ 300 سال کے بعد کی پیداوار ہے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا. تو انہوں نے جو ریزن پیش کیے کہ کس وجہ سے وہ چاہتے ہیں یہ مطالبہ، پہلا یہ تھا کہ ہم وہ چاہتے تھے کہ ہم فکر معاش سے بے نیاز ہو جائیں اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کھانے پینے کی چیزوں کی تگ و دو کے لیے تو انسان دراصل عبادت سے منہ موڑتا ہے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں نازل ہو جائیں گی ہمارے لیے تو ہم آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بس اللہ اللہ خیر سے اللہ کرتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہو کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جس دن دسترخوان کا نزول ہم پر ہوگا اس دن کو ہم خوشی کا دن منائیں گے. عاد یعود عید ایکچولی لوٹنے کو کہتے ہیں، بار بار پلٹنا، تو ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے جو ہم بار بار منائیں گے، یعنی آئندہ بھی ہم خوشی کا دن وہ مناتے رہیں گے. تو اس بات سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، جو آپ کی امتی تھے، آپ کو الہ یا اللہ یا ابن اللہ نہیں کہتے تھے، یہ تین خداؤں میں کہے خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ محض انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی سمجھتے تھے. ان کے مطالبے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی سے تقاضا کر رہے تھے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے. اور یہ پوچھنا ان کا کہ کیا تم میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ، نہیں، بلکہ انہیں اللہ کے بارے میں کہا. یہ اب عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ جب معجزات آتے ہیں تو اس کے بعد آزمائشیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یا مطالبات اس طرح سے کیے جاتے ہیں تو مزید ان کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ دیکھو تم نہ کرو یہ مطالبہ. تو رکھتے تو وہ تھے نیک مقاصد، ان کا مطالبہ بھی ضرورت کے تحت تھا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم اس سے کھانا چاہتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کھانے کو وہ کھانے کے محتاج تھے. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی مزید ایمان بڑھانا چاہتے تھے. یعنی ہم جب معجزات کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارا ایمان مزید بڑھ جائے گا، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں گے، یعنی جو ہمارا ایمان ہے وہ عین الیقین کی حد تک پہنچ جائے گا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا اپنے رب سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو بھلا کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، یہ تو میں اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو بندہ ہمیشہ اپنے علم، ایمان اور یقین میں اضافے کا محتاج رہتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہوں کہ ہم بھی، یہ ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مزید ایسی کچھ چیز دیکھیں جس کی وجہ سے مزید ہمارا ایمان پختہ ہو جائے. تو یہ ایک فطری خواہش ہے انسان کی. تو جو حواریوں نے کہا کہ وہ نعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، یعنی جو چیز آپ لے کر آئے ہیں رسول بن کر اس کی صداقت کو ہم جان لیں گے اور یہ مان لیں گے یہ حق ہے، سچ ہے. وہ نکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے بعد کے آنے والوں کے لیے بھی ایک طرح سے دلیل بن جائے گی، مصلحت کے حامل ہوگی، یعنی ہم آپ کے حق میں گواہی دیں گے اور حجت قائم ہو جائے گی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور ان کا مقصد ان کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے ان کی درخواست قبول فرما کر اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی تھی؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں تو اللہم بھی کافی تھا، لیکن ربنا بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں. کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیں رسولوں کا انداز کیسے ہوتا تھا اللہ سے دعا مانگنے کا، کہ اے اللہم میں اے ہمارے رب، یا اللہ آ جاتا ہے، اور ربنا اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی ہمیں پرورش کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں آگے بڑھانے والا ہے، یعنی ربنا میں ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں. جیسے ہم پڑھے ہوں گے نا آپ نے سب سے شروع میں الحمدللہ رب العالمین میں رب کے کیا معنی ہوتے ہیں، ذرے سے کمال تک پہنچانا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کر سکتی، کوئی اور نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، اور ہمیں رزق دے تو تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہ دعا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معجزات کا مطالبہ کیا تھا، تو وہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، بلکہ کس کی طرف سے معجزات کا مطالبہ آتا تھا؟ اور کفار مکہ نے کیا کیا مطالبات کیے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ کہ یہ طائف کے جو دو بڑے سردار ہیں ان پر کیوں نہیں نازل ہوا قرآن، یا وہ کہتے تھے کہ یہاں سے نہریں جاری کر کے دکھا دیں، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یا فلا 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 فلا، الگ 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 چیزیں مطالبات کرتے تھے۔ تو مطالبے ہمیشہ نہ ماننے کے لیے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے، لیکن یہاں پر ان کا مطالبہ مزید ایمان کے لیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے، حواریوں کی طرف سے تھا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے بھرا ہوا خوان اتار، یہ ہمارے پہلے اور پچھلے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ یہاں پر وہی لفظ آیا ہے عید علی اولینا، تو عید مطلب خوشی کا دن، جو لوٹ کر آتا ہے، بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ تو ایک طرف سے نشانی بھی ہو جائے گی، اور ہمارے لیے اس کا ایک وقت بھی مقرر ہو جائے گا کھانے کا، یادگار بن جائے گا، تاکہ اس عظیم معجزے کو یاد رکھا جائے، اور اس کی پھر حفاظت بھی کی جائے تاکہ ہم اس کو بھول نہ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عیدیں اور عبادت کے دن مقرر کیے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ عید ہمیں کس بات کی یاد دلاتی ہے؟ کہ رسول اکرم نے بھی عید منائی تھی، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، انہیں کے راستے پر ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کی بھی ہمیں یاد دہانی کرواتی ہیں۔ پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی کہ تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، یعنی اس کو رزق بنا دے ہمارے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کس مصلحت کی بنا پر یہ دعا کی تھی خوان کے اترنے کی؟ ایک تو دینی مصلحت، یعنی یہ نشانے کے طور پر باقی رہے، اور دنیاوی مصلحت، یعنی یہ رزق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال اللہ انی منزلہ علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں کسی کو نہ دی ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب بعض کہتے ہیں، مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ خوان نازل ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نازل نہیں ہوا تھا، یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک میں اسے تم پر اتاروں گا، بس اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے میں نے کسی کو نہیں دیا۔ کیونکہ اس یعنی جو واضح ایک معجزہ نازل ہو جائے گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر پھر کوئی ظلم کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سزا کا اور عذاب کا تو مستحق ٹھہرے گا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ دسترخوان نازل کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے کفر کی صورت میں وعید بھی سنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اسے نازل نہیں فرمایا ہوگا کہ انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ بہرحال کیونکہ اس کا ذکر انجیل میں نہیں ہے جو اس وقت عیسائیوں کے پاس ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور انجیل میں اس کا ذکر نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ اسے تحریف کر چکے ہیں، جو ان کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا۔ اور ممکن ہے کہ یہ بات انجیل میں لکھی ہی نہ گئی ہو، بلکہ نسل در نسل زبانی منتقل ہوتی رہی ہو، کیونکہ یہاں پر جاتے ہوئے نکونا علیہ من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہیں، یعنی زبانی بھی یہ بات باقی رہ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقت کا علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ کا قانون ہے یہ کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی خاص قسم کا مطالبہ کرتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس قوم کو مطالبہ پورا کر دیتا ہے، معجزہ دکھا دیتا ہے، اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے، تو پھر اسی دنیا میں اس پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے قوم سمود اور قوم عاد، ان لوگوں نے کیا مطالبات کیے تھے؟ قوم جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا، اور کیا ان کا مطالبہ پورا کیا گیا تھا؟ جی، انہوں نے کہا تھا اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال کر بتاؤ۔ تو پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی، اور وہ عام اونٹنی کی جسامت سے کہیں زیادہ بڑی تھی، لیکن کیا وہ پھر بھی ایمان لائے؟ نہیں، آخرکار ان کو بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ معجزہ دکھا دیا، لیکن سمود نے ایمان لانے کے بجائے پھر سرکشی اختیار کی، آخرکار ان کو سخت زلزلے نے آ لیا، اور بڑی سخت قسم کی کرخت قسم کی آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ سب لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، ترمذی کی ہے، عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے اٹھا بھی رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ ترمذی ابواب التفسیر، اسی آیت کی تفسیر میں ترمذی میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ خوان بار بار نازل ہوتا رہا، یا جو نادار لوگ تھے ان کے لیے ہوتا رہا، لیکن اسٹور کرنے کو ان کو منع کیا گیا تھا، اس کو ذخیرہ کرنے کو منع کیا گیا تھا۔ لیکن یہ حدیث ایکچولی موقوف ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، یعنی اس کی سند رسول اکرم تک مرفوعاً نہیں پہنچتی ہے، موقوف ہے، مطلب یہ کہ ڈسکنٹینیویشن ہے چین میں، لہٰذا اس حدیث کو لوگ صحیح نہیں مانتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو میجورٹی آف اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ خون نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں چونکہ قرآن بھی خاموش ہے، صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے، اور انجیل میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہی بات زیادہ بہتر ہے اور قابل قبول ہے کہ اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی معلومات نہیں دی ہے تو ہم بھی اس کے بارے میں خاموش رہیں کہ خون نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا تو وہ لوگ ڈر گئے تھے اور اپنے مطالبے سے باز آ گئے تھے، لہٰذا خون نازل ہی نہیں ہوا، اور یہی زیادہ بہتر بات ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان کرنے کی کیا حکمت نظر آتی ہے، اور اسپیشلی خون کی، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ کب سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ، یعنی ہماری تقریباً 100 آیتوں سے زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ سورت کا نام مائدہ یہاں آیا ہے، اور مائدہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے خون، چاہے اس کے اوپر کچھ بھی آپ چنیں، لیکن کھانے کی چیز، یہ نعمتوں کی، یہ رزق سے ریلیٹڈ ہے۔ اصل میں یہ قیامت کے دن کا ذکر چل رہا تھا، اور بیچ میں وہ ذکر آ گیا جو کہ دنیا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ ایمان ہم کیسے لائیں، کیونکہ ایمان کی بات کی گئی نا، تو ایمان وہی بہتر اور پائیدار ہے، قابل قبول ہے، جو بغیر شرائط اور بغیر معجزات کے مطالبے کے ہو۔ جہاں پر شرائط آ جاتی ہیں، مطالبات آ جاتے ہیں، وہاں پر پھر انسان خود وہم کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ، کتنا پائیدار اور کتنا یقینی ہے۔ کیا آج ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہو جائے گی تو ہم یہ بات مانیں گے؟ تو یہ جو شرائط والی باتیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے کبھی اگر مگر کی شرائط کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کی، یا کوئی اس طرح کی دعائیں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ایسا کر دے تو میں ایسا کروں گا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صرف التجا کی ہے، دعا کی ہے، مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، شرائط نہیں رکھی ہیں۔ اور اسی لیے جو نظر اور نیاز ماننا ہے اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ نظر ماننا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا اس کو۔ اور یہ جو لوگ شرائط کی بنا پر نمازیں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو میں 100 شکرانے کے نفل پڑھوں گی، اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 شکرانے کے نفل پڑھوں گی یا 2 شکرانے کے نفل پڑھوں گی، اس کا ذکر ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، نہ رسول اکرم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین سے، یہ ہم لوگوں نے خود سے ایجاد کر لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو کیا آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اس پر کہ آپ کی بغیر شرائط کے وہ آپ کو عطا کر دے؟ کہ اتنا ایمان نہیں ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر، اور ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اتنا ایمان کہ ہمارا رب سبحان اللہ وہ تو اتنی قدرت کاملہ کا مالک ہے، اس کو ہماری شرائط کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں بغیر کچھ کرے بھی، وہ تو کیا کافروں کو نہیں دے رہا ہے؟ دیتا ہی نہیں دیتا۔ آپ بتائیے آج کافر لوگ کتنے مزے اڑا رہے ہیں، دنیا کی زیادہ تر دولت ان کے پاس ہے، وہ تو عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کیا ان کو دیتا ہی نہیں دیتا اللہ سبحان تعالیٰ، نواز رہا ہے نہیں نواز رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا ایمان اتنا کامل ہو، اتنا یقینی ہو کہ ہم بغیر شرائط کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے عطا کر، شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن مانگے صرف اسی سے، یہ ضروری ہے کہ کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسپیشلی رزق، یعنی تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہی، لیکن جو رزق ہے وہ، اب دیکھیں مریم علیہ السلام کو کہاں سے آتا تھا، بے موسم کے پھل آتے تھے، کوئی تھا وہاں پر؟ ایون زکریہ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ کہاں سے آتا ہے مریم تیرے پاس یہ سب، تو کیا کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے۔ جی منو سلوہ بنی اسرائیل پر نازل ہوتا رہا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں آرام سے بیٹھے تھے وہ لوگ، اور ان کو آسمان سے نازل ہو جاتا تھا منو سلوہ، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس طرح سے بھوکا نہیں رکھتا ہے. آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا, لیکن شرائط کے ساتھ نہیں. اے اللہ تعالیٰ میری فلاں دعا قبول کر لے تو میں ایسا کروں گی, نہیں. یقین کے ساتھ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ایمان پختہ ہونا چاہیے, یا ایمان یقین کامل کی حد تک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی, ہماری شرائط کی ضرورت نہیں ہے. اور کیسا عجیب سا لگتا ہے نا, جیسے آپ دیکھیں ہم تو انسانوں میں بھی ایسا نہیں کر سکتے. آپ کتنی شرم آئے گی نا کہتے ہوئے, ایسے آپ کی کوئی فرینڈ ہے سمجھے, یا آپ کی کوئی ملنے جلنے والے ہیں, آپ کی کہ اچھا تم مجھے کیا یہ دے سکتی ہو, تو میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ چیز دے دوں گی. اچھا لگے گا ایسا کہنا؟ بلکہ بعض تو انہیں جو دوستیاں ہوتی ہیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ہم تو بغیر کسی شرط کے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ اچھا تمہاری فلاں چیز بہت اچھی لگ رہی ہے, اگر تم مجھے دے دو تو بہت اچھا ہوگا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا, جب دوستی زیادہ ہوتی ہے تو ہم بغیر کسی شرط کے سامنے والے سے مانگ لیتے ہیں نا کہ مجھے دے دو, یہ سامنے والا ہم سے مانگ لیتا ہے تو ہم کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا الحمدللہ اتنی کلوزنس ہے. تو کیا اللہ سے ہماری قربت اپنی دوست سے بڑھ کر بھی نہیں ہے؟ تو جب ہم آپس میں دوستوں میں یہ تعلق اس طرح سے شرائط کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے, یا شرمندگی ہوتی ہے ہم کو اس طرح سے کہنے میں, تو آپ سوچیں کہ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے ہم کو سب نعمتوں سے نوازا ہے, تو بھلا اس سے پھر کیا اس طرح سے شرائط کے ساتھ مانگنا. تو یہ آیات ہمیں اصل میں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے, اور صرف اسی سے مانگے, اور اسی پر کامل یقین رکھیں کہ وہی عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی شرائط کی, کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر ہمارے کسی شرائط کی بھی ہم کو عطا کر سکتا ہے. وہ مالک الملک ہے, سبحان اللہ, سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے, ہر چیز کا وہ تنہا خالق ہے, مالک, جو چاہے عطا کرے. جب وہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی دے سکتا ہے تو مانگنے والوں کو کیا نہیں دے سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اسپیشلی رزق میں برکت ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے, کیونکہ وانت خیر الرازقین, وہ سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے. تو یہیں تک ہم لیتے ہیں, کیونکہ جو اگلا مضمون ہے وہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے اگلی آیات سے, لہٰذا وہ اگلی ہماری آخری کلاس ہے سورہ مائدہ کی, اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد تکمیل آن لائن سیریمنی کریں گے. جتنے بھی ہم لوگ ہیں, جو لوگ ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ جڑے رہے اور ڈٹے رہے اس سورت کی تفسیر کے ساتھ, اور یہ ایک بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتے. رسولوں کو اتنا ہی کچھ معلوم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. جب وہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے یا وہ وفات پا گئے, تو اس کے بعد کو انہیں کچھ علم نہیں ہے. صرف اللہ ہی جانتا ہے ہر حال میں جو کچھ دنیا میں ہوتا رہا. اس لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ ہم پیچھے پڑ چکے تھے کہ انک انت اللام الغیوب, کہ تو ہی سب کچھ غیب کا جاننے والا ہے, میں تو ان کے درمیان تھا ہی نہیں تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ کیا کچھ کرتے رہے. تو بہرحال جو آج کی آیتوں کے تعلق سے جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو ہم کو ایمان ہمارا مضبوط کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہم مانگے سچے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگے, شرائط کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم حواری رسول بنے, یہ اللہ کے مددگار بنے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ چھوٹا سا ہی صحیح آرٹیکل لکھیں, کچھ چند لائنوں کا, پانچ لائن یا دس لائن کا, جس میں ہم کیسے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے مددگار بن سکتے ہیں. اس ٹاپک پر آپ لکھیں, جو ہمارا فائنل, جس دن ہم اس کی تکمیل سیریمنی کریں گے اس دن کچھ لوگوں سے میں پوچھوں گی اس کے بارے میں کیا لکھا تھا آپ نے. تو کیسے ہم مددگار بن سکتے ہیں, کیسے ہم حواری رسول بن سکتے ہیں, کیسے ہم انصار اللہ بن سکتے ہیں. کیونکہ کیا پوچھا تھا انہوں نے, سورہ آل عمران کی آیت میں نے کون سی آپ کو بتائی تھی, من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, سورہ آل عمران کی آیت ہے 52. تو ہم کیسے انصار بن سکتے ہیں, ہم کیسے حواری بن سکتے ہیں, اس پر آپ کچھ ضرور لکھیں, کیونکہ لکھنے سے خود ہمارا ذہن کھلتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اور مزید پیدا ہوتی ہے, ہمارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حواری رسول اور انصار اللہ بنائے, آمین. اور ہم کو اپنے ایمان میں مزید پختہ کرے, یقین اور اطمینان والی کیفیت ہو, اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات بغیر کسی شرائط کے کرنے والے بنے, آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.